چاند ہو گیا تو ہم رکھیں روزہ یا نہ رکھیں عید منائیں. بیتی عادت میں بہتر ہی ہے کہ انسان ایسی تاریخ کو سفر کر دے, اپنی شہر سے نکل جائے, حیدرآباد کا دورہ کر کے ایک پکنک وغیرہ منا کر واپس آ جائے, اور بعد میں تحقیق کرے اطمینان سے بیٹھ کر, اور اس کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ اس دن جان نہیں ہوا تھا تو اس روزے کی قضا کر, یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں اس دن دنیا کے کسی حصے میں چاند نظر آ چکا تھا, پورا سال ہوگا آپ کے پاس تحقیق کے لیے, اس دن دنیا کے کسی حصے میں چاند نظر آ گیا تھا تو آپ بالکل بری اس ذمہ ہیں اور آپ پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں آئے گا, بلکہ آپ نے ایک بہتر کام کیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا. اسی طرح یوم الشب کو ہر ایک کے مقلد کے لیے کہ 29 شعبان کی کا دن گزر کر تیسری کی رات آئی. اب آپ کراچی ہی میں رہتے ہیں, آقا خمینی کے مقلد ہیں, آقا شریف مداری کے مقلد ہیں, اور ایسی حالت کے اندر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا, کچھ کہہ رہے ہیں چاند نہیں ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ چاند دکھائی دیا, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں دکھائی دیا. اسی شہر کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ پکنک کے لیے نکل جائیں اور ایک لمبا چکر لگا کر واپس آ جائیں, پورا دن گزارنا واجب نہیں ہے بلکہ ظہر کے بعد آ جائیں, یا یہاں سے نکل جائیں, نکلنے کے بعد کھا پی کر 10-11 بجے تک آ جائیں. تو اب کیونکہ سفر میں تھے, یہ روزہ ان کے لیے جائز نہیں رہا, یہاں آ کر بعد میں تحقیق اطلاع مل گئی کہ چاند ہو گیا تھا تو آپ بالکل بچ گئے روزے سے بھی, اور قضا وغیرہ اطلاع ملی کہ نہیں چاند نہیں ہوا تھا, لوگوں نے شک ڈال دیا تھا, تو آپ رمضان کے بعد ایک روزہ جو آپ کو رکھنا ہی تھا وہ آپ روزہ رکھ لیا. تو حالت شک کے اندر سفر کرنا جائز بلکہ بعض حالتوں میں مستحب اور بہتر ہوتا ہے. اب سفر کے مسئلے کے بعد اسی ضمن کے اندر ایک چیز کا تذکرہ کرتے چلیں تو بہتر ہے کہ ہماری شریعت میں 7 روزے حرام ہیں. عید الفطر کا روزہ رکھنا حرام ہے, عید قربان کا روزہ رکھنا حرام ہے. اس لیے اگر کوئی نیت کر لیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید کے دن روزہ رکھوں, وہ نظر جو ہے بالکل غلط ہے. تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ روزہ ہے اولاد کا روزہ, مستحبی بیٹے کا یا بیٹی کا مستحب روزہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر, جب ماں باپ اس سے منع کرے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور آپ مستحب روزہ رکھ رہے ہیں, تو یہ روزہ نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ الٹا آپ فعل حرام کے مرتکب ہوئے, جس کا آپ کو گناہ برداشت کرنا پڑے. البتہ اگر واجب روزے کے اندر ماں باپ روکیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی کہ لا تا اصل مخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. البتہ مستحب روزے کے اندر ماں باپ کو یہ اختیار ہے, اور یہاں تک اختیار ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے رکھ لیں, اور دل میں کسی وقت ماں باپ 15 منٹ پہلے انہوں نے بھی سوچا کہ آپ کو سزا دینا چاہیے, تمام دن خاموش رہے, مغرب سے 2 منٹ پہلے انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ لینا تم سے کچھ نہیں, آپ پر واجب ہو جائے گا کہ تمام دن کی محنت سے پانی کو پھیرتے ہوئے ماں باپ کی بات کو مان کر اپنے روزے کو توڑ لیں, ورنہ پیچھے خدا آپ گناہ گار کہہ لیں. چوتھا روزہ جو حرام ہے ہمارے یہاں وہ یوم الشب کا روزہ, جس کی تفصیل گزشتہ نشست میں آ چکی کہ 30 شعبان 29 شعبان کی رات کو لوگوں نے کچھ گڑبڑ پھیلا دی کہ ہوا چاند نہیں, 30 شعبان کو اگر آپ اس نیت سے روزہ رکھ لیں کہ اللہ میاں کو اچھا چکر دیتے ہیں کہ اگر یہ رمضان کا دن ہے تو بار الہ میرا یہ روزہ رمضان کا قرار دے, شعبان کی آخری تاریخ ہے تو یہ روزہ شعبان کا قرار دے کر مستحق کر دوں, اس نیت سے آپ نے روزہ رکھا وہ روزہ آپ کا حرام ہو جائے, اور نہ آپ رمضان کی نیت سے رکھ سکتے ہیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو صرف اور صرف شعبان کی نیت سے رکھیں. پانچواں روزہ جو ہمارے یہاں حرام وہ ہے روزہ وصال. روزہ وصال کا مقصد یہ ہے کہ 2 روزوں کو ملا دیں, آپ نے آج یہ روزہ رکھا پھر اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا, آپ نے سحری افطاری کچھ نہیں بغیر کھائے پیے ہوئے پوری نیت رکھی کہ میں اس روزے کو ٹرا دوں گا, یہ تمام رات کی روزہ اور اس کے بعد آنے والا دن بھی روزہ, اس نیت سے جو آپ نے روزہ رکھا یہ روزہ حرام ہے اور آپ گناہگار ہوں گے. البتہ اگر آپ کا آج کا دن کا روزہ اور کل بھی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, آج روزے کا وقت آخر آ گیا, مغرب کے وقت آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ کھول رہا ہوں, روزہ کھولنے کے لیے کچھ کھانا ضروری نہیں بلکہ خالی دل میں یہ ارادہ آ جائے کہ روزہ میرا ختم ہو گیا, وہ روزہ ختم ہو گیا, پھر آپ تمام رات کچھ نہ کھائیں بغیر کھائے ہوئے چھوڑ دیں, اور اگلے دن نماز صبح کے وقت پھر نیت کر کے روزہ شروع کریں تو یہ روزہ جو ہے حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بیچ میں اپنے روزے کو کھول دیا. اور اگر اس ارادے سے آپ روزہ رکھیں کہ نہیں میں آج کا روزہ چلا رہا ہوں اللہ میاں کی عبادت میں، کتنی عبادت کروں گا اللہ میاں کی، وہ تو خوش ہو جائے گا. اور روزہ آپ نے چلایا، دو دن کنٹینیو کر دیا، بیچ کی رات کو بھی لے لیا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو خوش کریں گے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. چھٹا روزہ جو ہمارے یہاں حرام ہے وہ بیوی کا روزہ. اگر بیوی مستحق روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھتی اور اس سے شوہر کے حق پہ زد پڑتی، کس طرح حق پہ زد پڑے گی کہ بیوی نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اور شوہر کا دل یہ چاہتا ہے کہ 15 شعبان والے اتنا متبرک دن، آج اپنی بیوی سے میں صحبت کروں گا دن کے بعد. اب اس بیچاری نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کی حالت میں اس کے لیے صحبت کرنا اور کرانا حرام، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں صحبت کروں گا. تو اب اگر اپنے روزے کو یہ جاری رکھ اور شوہر کو یہ کہہ کر چپ کرا دے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں تم اب یہ انتظار کرو، تو یہ روزہ اس کا حرام کا روزہ ہو گیا، کیونکہ اس سے شوہر کی حق عزت پڑ، بلکہ واجب یہ ہے کہ اپنے روزے کے لیے توڑ لے اور شوہر سے کہے کہ جو تمہارا دل چاہے وہ کرے. تو بیوی کا مستحب روزہ اگر بغیر شوہر کی اجازت کے ہے تو وہ روزہ حرام ہے. اس کے بعد دو یا تین روزے مکروہ. کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ عاشورے کا روزہ بھی حرام ہوتا ہے، لیکن اگر یہ خیال ہے ذہنوں میں تو یہ بالکل غلط ہے. عاشورے کا روزہ حرام نہیں ہے، آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، البتہ مکروہ ہے عاشورے کے دن روزہ رکھنا، ثواب آپ کا کم ہو جاتا ہے. اور ایک روزہ اور مکروہ ہے، وہ روزہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا یا آپ خود کسی کے یہاں مہمان گئے، تو مہمان کو بغیر اپنے میزبان کی اجازت کے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، رکھ سکتا ہے لیکن اگر رکھ لے گا تو اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ایسا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور آپ مکروہ روزے کی تیسری قسم وہ کہ آپ نے روزہ رکھا، ایک مومن نے آپ کو دعوت دی، مستحب روزہ، دعوت دے دی کہ آپ اس کو کھا لیجئے پیجئے، کوئی چیز بھی آپ کے سامنے ہو، اگر آپ اس سے انکار کر دیں گے اور اپنے روزے کو جاری رکھیں گے تو یہ روزہ جو آپ نے رکھا یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، آپ کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر وقت نماز روزہ کھلنے سے آدھے منٹ پہلے بھی کوئی مومن آپ کی دعوت کرے کہ کھا لو، اس وقت بھی آپ کے لیے بہتر ہے، انتہائی تاکید ہے کہ آپ اپنے روزے کو اسی وقت توڑ لیں اور کھا لیں. یہاں تک بلکہ شریعت میں ہے کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے، تاکید یہ ہے کہ اس کو یہ بھی مت بتائیے کہ میں روزے سے ہوں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے دعوت دی، لیکن اگر میں اسے کہہ دوں گا کہ میں روزے سے ہوں تو وہ اپنی دعوت والے کو اپنی دعوت کو واپس لے لیں. لیکن آپ کے لیے مکروہ ہے کہ آپ اس سے یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ اس نے جیسے ہی آپ کے سامنے رکھا آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ کچھ نہ کہیں اور اس کو کھا لیں. اور یہاں تک ہے کہ اگر ایسا مومن ہے کہ آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں تو وہ ناراض نہیں ہو، اس کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے کہ آپ نے مستحب روزے کو رکھا اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں. ایسا مومن بھی جس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، اس کی دعوت کو بھی آپ نہیں ٹھکرا سکتے، اور اگر آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا تو ایک روزے کے 70 روزے آپ کے بن گئے. اب آخر میں کچھ ایسے مسئلے جو بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ مومن سے مراد وہ شاید غلط فہمی ہو جائے، مومن سے مراد وہ ہے کہ زانی ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، لیکن حب اہل بیت علم میں رکھتا ہے تو اس کو اس مسئلے میں اس کو بھی مومن کہا گیا. لیکن اگر فرض کی محب اہل بیت نہیں ہے، کوئی مسلمانوں میں کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اگر آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو آپ قبول کرنا جو ہے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. مستحب روزے میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی وقت بھی روزہ توڑ سکتے ہیں، مثلا انشاءاللہ آتا، اس لیے اس نے آپ کو دعوت دی، غیر مسلم نے بھی دعوت دی، آپ کو اختیار ہے چاہے روزہ توڑ لیں چاہے آپ اپنے روزے کو جاری رکھیں. مسلمان نے دعوت دی، آپ کو اختیار ہے چاہے روزے کو توڑیں چاہے روزے کو جاری رکھیں. البتہ اگر مومن نے دعوت دی تو آپ کی اختیار میں کمی آ جاتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ مومن کی دعوت کو قبول کر لیں. غیر مسلم نے آپ سے کچھ دیا، آپ کو لاتی، آپ کو کچھ چیز لاتا، جس کا ہوٹل چلو کھلاتا ہوں لے جاتا تم کو، مسئلہ ہے اس سے متعلق. روزہ یعنی روزہ توڑ لیں، نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. چکھنے سے مراد خالی زبان پہ رکھنا نہیں بلکہ کھانا ضروری ہے. اب کیا ہے، ایک لقمہ کھائیں، اب آپ نے کھایا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اگر آپ دن بھر یوں ہی آپ رہیں گے بغیر فاقے کے تب بھی آپ کو ثواب بڑھے گا نہیں، اگر آپ کھاتے رہیں گے تب بھی کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی ثواب کی. کھاتے رہیں آپ کھانے روزہ ٹوٹ گیا، اب آپ جوتے کی طرح روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب آپ نے ایک لقمہ بھی اٹھا لیا اور منہ میں ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب آپ نہ کھائیں اسی طرح رہیں تب بھی آپ کو اختیار ہے، یا کھائیں تب بھی آپ کو
اختیار
ہے، یہ والدین کو اختیار ہے اور آپ مجبور ہیں اس معاملے میں. آپ بھی اپنے بچوں کا دیے اور یہی مدد کر سکتی ہے آپ، یعنی والدین کو یہ اختیار ہے وہ توڑوا رہے ہیں آپ توڑیں گے، واجب روزہ نہیں پوچھتا ہوگا نائٹ اندر تو واپس آ کر ان کا تو حق بڑھ گیا، مومن بھی ہیں والدین بھی ہیں، اب ضروری ہے کہ آپ توڑ لیں. ایک رات کو ان کو بتا دیں کل میں روزہ رکھنے والا ہوں، اس کے بعد ان کی مرضی چاہے وہ توڑوائیں چاہے نہ توڑوائیں، لیکن اگر ناٹا لا کے دیتے ہیں سامنے کے خیال ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ خیال ہو. یہی مسئلہ ہے کہ ماننے والا ہو تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے جب بھی آپ بات مانیں گے، نہیں اگر آپ ضد وغیرہ کریں گے وہ مان جائیں گے لیکن آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی، روزہ مکروہ ہو گیا، روزہ رہے گا لیکن مکروہ ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا اگر وہ مان لیا تو. حرام ایام تشریف میں یہاں پر ان کے لیے حرام نہیں، صرف وہاں جو مینا کے اندر ہے مکرے دوسرا. اب ایک مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ تھا لیکن وقت پورا ہو گیا، صرف اس کا تفصیلی تذکرہ ان شاء اللہ آئندہ تفصیل سے آئے گا، کہ بعض حضرات جو بیمار ہوتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں یا پیاسے ہو جاتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا رمضان کی حالت میں واجب نہیں رہتا، بلکہ شریعت ان کو یہ اختیار دیتی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد یہ فدیہ اللہ کی راہ میں دے دیں، گندم آٹا چاول وغیرہ کچھ دے دیں اللہ کی راہ میں ایک مد، یعنی تقریباً پون کلو. لیکن اس میں اس مسئلے کا خیال رہے جو اکثر لوگوں کو غلطی کرتے دیکھا ہے کہ وہ گندم یا روٹی یا چاول وغیرہ نہیں دیتے بلکہ اس کے پیسے نکال کر دے دیتے کہ 30 روزے کے اتنے پیسے لگیں گے، پیسے نکال کر دے دیں، تو جس نے پیسے نکال کر دیے اس سے فدیہ نہیں اترا، اس پر واجب رہے گا، پیسے دینے کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں بلکہ واجب ہے کہ وہی چیز آپ دیجیے، خود گندم دیجیے یا خود چاول دیجیے یا خود باجرہ دیجیے یا خود جو دیجیے، جو بھی غذا شہر کے اندر متداول ہے. لیکن عام طور پر لوگ 30 دن کے پیسے نکال کر دے دیتے ہیں، اگر کسی نے دیا تو وہ پیسے بھی گئے اور فدیہ جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کے اوپر باقی رہا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی کہ کب فدیہ واجب ہوتا ہے اور کس طرح دیا جاتا ہے. دودھ بھوجن ہوں گا مستحل اگر
نہیں
آپ اس کو دے دیں اور اس کے بعد خرید لیں، دوسری بات ہے لیکن دینا ضروری ہے. آج 14 شعبان کا دن ہے اور چند گھنٹوں کے بعد وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اور سب سے زیادہ اہمیت والی رات، اور جس طرح شب قدر میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جوق در جوق لوگوں کو باہر نکالا جائے، آج سے جہنم سے رہائی دلوائی جائے، اسی طریقے سے شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی اس رات کو آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس رات کو سچے دل خلوص سے دل سے خدا کی عبادت کر اپنے اعمال کے اوپر پشیمان ہو، خدا سے معافی مانگنا چاہیں. اور اسی شب قدر اور اس رات کے بارے میں، دونوں راتوں کے بارے میں یہ روایت بھی ہے ہمارے امام کہ انتہائی بدبخت وہ آدمی کہ جو شب قدر اور شب نیمہ شعبان آنے کے باوجود اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، کہ اس رات کو خدا کی یہاں معافی ہی معافی، رحمت ہی رحمت. لیکن پھر اس سلسلے میں اس کے ساتھ ایک روایت کہ جس سے پہلے بہت پہلے کسی زمانے میں آئی تھی کہ جب خدا نے جنت کو پیدا کیا اور یہ کہا تھا کہ اے جنت میں نے تجھے پیدا کیا اور یہ تذکرہ کیا کہ جنت کس مقام کا نام ہے، ایک مرتبہ جنت نے خوش ہو کر یہ جملہ استعمال کیا کہ خانیہ مبارک ہے وہ شخص کہ جو میرے اندر داخل ہو. جب جنت کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو اس وقت ارشاد الہی ہوا کہ وہ عزتی و جلال لا یدخلو کا سمانی جد، کہ میری عزت و جلال کی قسم، خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ وہ عزتی و جلال، میری عزت و میرے جلال کی قسم، لا یدخلو کا الا لا یدخلو کا سمانی جد، میں تمام کائنات کو تیرے اندر داخل کروں گا لیکن لا یدخلو کا سمانی جد. آٹھ ایسے گروہ یا آٹھ ایسے آدمی کہ جو کبھی جنت کے اندر نہیں آ سکتے، خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ بتا دیا کہ چاہے شب قدر آ جائے یا شب نیمہ شعبان آ جائے، کوئی بھی رات آ جائے، لیکن یہ آٹھ ایسے گروہ ہیں کہ جو کسی بھی حالت میں جنت کے اندر نہیں، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ حاضر ہوں یا کسی بھی وقت اپنے گناہوں کا پشیمان ہو کے توبہ کر. اور وہ گروہ کون سے تھے؟ مزمن و خمر و مصر علی الزنا و دیوس و المقنط و شرطیب و القطاط و قاطع رحم و من یقول علیہ للہ افعل قضاء و قضاء ولم یقی بہ. پہلا وہ گروہ جو جنت میں نہیں جا سکتا، ذرا روایت کے الفاظ دے، مزمن و خمر شراب کا پینے والا، لیکن لفظ مزمن آیا ہے روایت، شراب کو پی کر بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے، مزمن و خمر جو مستقل اور مسلسل شراب کو پیتا رہے، ایک مرتبہ پیا اور گناہ کی توبہ نہ، دوبارہ پھر پیا، جس نے اپنی عادت بنا لیا ہو شراب کا پینا، وہ مصر علی الزنا، زنا کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا، لیکن وہ شخص جو زنا کر کے اپنے فعل پر مصر ہو جائے، نازم نہ ہو، پشیمان نہ ہو، بلکہ اپنے فعل کو جائز قرار دینے کی کوشش کرے. تیسرا گروہ وہ دیوس، تیسرا گروہ دیوس کا، اور دیوس کے معنی بے غیرت، بے شرم، ایسا شخص کہ جس کا حرم، جس کے گھر والے اس کی آنکھوں کے سامنے بے پردہ، بے حجاب، بے حیا بن کے سڑکوں پہ نکلے، بازاروں میں جائیں، اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. روک سکتا ہے تو روکے، نہ روک سکتا ہے تو یہ کہہ کے ٹال نہ دے کہ وہ جانے اور ان کے اعمال جانے، بلکہ کم از کم دل میں اتنا خیال پیدا کر لے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً غلط کر رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ میں انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. جس میں اتنا خیال بھی پیدا نہ ہو سکے، دیوس وہ دیوس ہے، اور دیوس کے بارے میں بالکل واضح روایت پانچ یا چھ مقامات پر ہے کہ بہت ہی مشکل ہے اس کا جنت میں جانا، کہ جنت صاحب حیا لوگوں کی، جنت حیا والوں کے لیے، کیونکہ دوسری روایت دیوس بے غیرت کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور اس سلسلے میں واقعہ جو شاید آ چکا ہے بہت مختصر، کہ جب جناب آدم اس دنیا کے اندر آئے تھے اور جیسے ہی اس دنیا میں پہنچے تھے، جبرائیل امین آدم کے سامنے آئے کہ اے آدم، آپ خدا کی اس نئی سرزمین پہ پہنچے ہیں، اس لیے خدا نے آپ کو تین میں سے ایک تحفہ دینے کا ارادہ کیا، تین تحفے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ایک تحفہ دینے کا ارادہ کیا، اس میں حیا تھی، اس میں عقل اور اس کے اندر ایمان. جب عقل کو لے لیا تو ایمان اور حیا دونوں عقل کے ساتھ آدم کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد یہی جملہ ہوا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگی وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں کبھی ایمان نہیں ہو سکتا. چاہے کتنا ہی آپ اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں. اور تیسرا والمقنص، مقنص زیادہ واضح الفاظ میں اس کی تشریح نہیں، لیکن مقنص ہو کہ جو قوم لوط کے فعل کے اندر مقبول بنے، جس کے اوپر قوم لوط پر فعل انجام دیا جا سکے. وہ شرطی ہو، چوتھا وہ گروہ کہ جو ظالم کی اس کے ظلم میں مدد دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ظالم کو روکے اس کو مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. والقطاط ہو، پانچواں وہ گروہ کہ جو شب نیمہ شعبان بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور آج اسے جہنم سے رہائی حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے قطاط، جغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والا، ایک کی برائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والا. اور اس کے بعد والا گروہ وقاطع رحم، اور رحم کو قطع کرنے والا، رشتے داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا، اور آخری کہ من یقول للہ علیہ افعل کذا و کذا، خدا کے پسند میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، مستقل یہ کہتا رہے ولم یفے دے، اور کسی بھی وعدے پہ عمل نہ کرے، کسی وعدے کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے، جہاں کوئی واعظ سنا، جہاں کوئی نصیحت کی بات سنی، فوراً دل میں خیال آیا کہ میں ضرور یہ کروں گا، یقیناً میں یہ کروں گا، لیکن دو دن کے بعد تین دن کے بعد ذہن سے نکال پھینکا تو بھی اس کام کو انجام نہ دے، یقیناً جنت کبھی اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے۔ شب نیمہ شعبان، ان آٹھ گروہوں کے علاوہ ہر ایک کے لیے جب درفان رحمت خدا کا بچھا ہوا کہ جو چاہے یہاں پہ آئے اور اس سے استفادہ کر لے، اور شب قدر کے بعد سب سے بہتر کیا ہے، لیکن ان دونوں راتوں کا تعلق ہمارے چھٹے امام نے جوڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا گیا کہ یمن رسول اللہ، ہم اپنے امام کی معرفت اور اپنے امام کو لوگوں کو کیسے پہچنوائیں؟ امام نے انتہائی تعجب سے کہا، جب تمہارے پاس سورہ انا انزلنا ہے تو اس کے بعد تمہیں بھٹکنے کی یا اس کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم نے سورہ انا انزلنا نہیں پڑھا؟ جواب دیا کہ یمن رسول اللہ، یقیناً پڑھو۔ جواب دیا کہ سورہ انا انزلنا کی وہ آیت کسی کے بھی سامنے رکھو، اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا کہ وہ امام کے وجود کا اعتراف کرے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات کو ملائکہ اور روح القدس آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، تمام امروں کو لے کر، تمام احکامات الہیہ کو لے کر، اور اس سلسلے میں چار چیزوں کی ضرورت ہے، ایک وہ جو حکم کو بھیجے، ایک وہ جو حکم کو لے کے آئے، تیسری چیز خود حکم، اور چوتھی چیز منزول علیہ، وہ آدمی کے جس کے اوپر اس حکم کو نازل کیا جائے۔ تو حکم کا بھیجنے والا تو خدا ہو گیا، خود حکم وہ چیز ہے کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے، ملائکہ اور روح القدس وہ چیزیں وہ شخصیتیں ہیں کہ جو حکم کو لے کے آ رہی ہیں، تو وہ چوتھی کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر حکم نازل کیا جا رہا ہے، وہ معمور علیہ کون ہے، وہ منظور علیہ کون ہے؟ یقیناً ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ہستی، کوئی نہ کوئی ایسی ذات اس کائنات کے اندر موجود ہے کہ جس کے اوپر خدا کی طرف سے تمام احکامات کو نازل کیا جاتا ہے، اور وہ وہی تمہارے امام ہیں۔ اس چھٹے امام کے الفاظ، اور اس کے بعد کہا کہ من مات ولم یارث امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مرا اور اس حالت میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا ہو، تو یہ پہلے وہ جاہلیت کی موت مرا ہو۔ معرفت امام، امام کو پہچاننا، اس کے مختلف مرحلے ہیں، اس کے مختلف اسٹیجز ہیں، کہ کچھ کا تذکرہ سال گزشتہ پندرہ شعبان کی تقریر میں آ چکا ہے، گفتگو کو اسی مقام سے کچھ آگے بڑھاتے ہوئے، کہ ہمارے جتنے ائمہ بلکہ 14 معصومین ہیں، ان کی ذمہ داریاں جدا جدا ہیں، ان کے الگ الگ عہدے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت کا تذکرہ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ بہار الانوار کے اندر ابو وفاء شیرازی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ابو العباس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ ابو العباس اس علاقے کا حاکم کے جہاں پہ ابو وفاء شیرازی مقیم تھے، مجھے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب میں قید خانے میں گیا تو روزانہ رات کو میں روتا اور حسنین کا واسطہ دے کے خدا سے یہ دعا کر دیا کہ مجھے اس مشکل سے آزاد کر دیا جائے۔ متواتر ایک مہینہ گزر گیا، شب نیمہ شعبان آ گئی، 15 شعبان کی یہ رات آ گئی، میں نے خواب میں ایک دفعہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام میرے پاس تشریف، اور تشریف لانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اب اے ابو وفا، اے ابو وفا، اے ابو وفا، کیا بات ہے، تو کیوں اس طریقے سے رو رہا ہے، جڑجڑا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام خواب میں آئے ہیں، خواب بچا ہے، اس میں خود یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے کس طریقے سے کاموں کو تقسیم کر دیا اپنے معصومین کے اوپر۔ ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں مشکل میں گرفتار ہوں، دشمن نے گرفتار کر رکھا ہے اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکوں، اور اسی لیے میں گڑگڑا کر حسنین کو آپ کے فوجندوں کو بلا رہا ہوں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نے جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا
یعنی کیا
تو غلط طریقے پر کوشش کر رہا ہے، تو غلط راستے پر چل رہا ہے، یاد رکھ
کہ میرے
فرزند فتنے
خود
میں اور میری بیٹی فاطمہ، اسے تو کبھی امور دنیا
کے
امور دنیا کا سوال
کر
اور ان کے وسیلے اور واسطے خدا سے کبھی دنیا کے کسی امر کے بارے میں نہ سوال کر، خدا تیرے سوال کو پورا نہ کر۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، دوسری پھر کبھی ہو سکتے لیکن پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تو اپنے امور دنیاوی کے سلسلے میں نہ میرا حوالہ دے، نہ میری بیٹی کا حوالہ دے، نہ میرے فرزندوں کو حوالہ دے، ہم چاروں کا کام امور آخرت کو حل کروا۔ یہ سنا رسول اللہ کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ تو پھر میں کیا کروں؟ تو جواب دیا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، دیکھ ہم چاروں کا کام امور آخرت کو حل کرانا ہوں، اور میرے بھائی ابو الحسن علی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دشمنوں کے ظلم و ستم کو نجات دینا۔ ابو وقار علی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سوال دیا کہ یا رسول اللہ اس دوسروں کو دشمنوں کے ظلم و ستم سے کیسے نجات دلائیں گے، وہ تو اپنے اوپر ظلم کو سہتے رہے اور ظلم کو ہوتے دیکھتے رہے، ان کے سامنے فضل چھینا گیا، بھی میں رسی ڈالی گئی، ان سے حق خلافت کو غصب کیا گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ تو نہیں جانتا میرے بھائی نے جو کچھ کیا، یہ وہ عہد تھا جو میں نے مرتے وقت اپنے بھائی سے لیا تھا، اس نے اس عہد کو پورا کیا، لیکن خدا کی طرف سے میرے بھائی کام مظلوموں ظلم و ستم میں گرفتار ہیں، ان کو ظلم سے نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے پوتر علی ابن الحسین یعنی چوہدری امام کا کام یہ ہے سلطان یا شیاطین تجھے نقصان پہنچائے تو اس چوتھے امام کے حوالے سے دعا کرنا تیری وہ دعا قبول ہو۔ پانچویں اور چھٹویں امام پیغمبر بس تو یہ نہیں انہوں نے امام کا نام بھی لیکن احترام کے پیش نظر پانچویں اور چھٹے امام کا کام یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے خوش ہو جائے، تو خوشنودی خدا کو جانتا ہوئے تو ہمیشہ ان دونوں کے واسطے سے دعا کر، خدا تجھ سے خوش ہو جائے۔ ساتویں امام کا کام یہ ہے کہ اگر تو اپنی کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے، ہم حاجت زندگی لیے خدا نے ساتویں امام کو مقرر کیا ہے، ان کے واسطے سے دعا کر، خدا تیری دعا کو قبول کر۔ اور اس کے بعد آٹھویں امام ان کا کام یہ ہے کہ اگر تو کبھی سمندر میں یا بر کے اوپر بھی کے اوپر راستے کو بھول دے، راستے کو فراموش کر دے، خدا نے اس کام کے لیے امام کو مقرر کیا ہے، ان کے واسطے سے دعا کر، خدا دعا کو پورا کرے گا۔ کچھ کبھی تجھے رسک ہو جائے، روزی پر کم ہو جائے، روزی تنگ ہو جائے، تو غربت کی ہو جائے، تو خدا نے اس کام کے لیے نوے امام کو مقرر کیا ہے، تو ان کے واسطے سے دعا کر، خدا تیری روزی کو خوشادہ دو۔ اور اس کے بعد تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ میں نیکیاں کرنے کی صلاحیت جائے، تو کبھی راہ سے نہ ہٹے، ہمیشہ راستے پر چلے اور مومنین کی حاجت کو پورا ہوتا رہے۔ اگر تیرے دل میں خواہش ہے تو اس کے لیے دسویں امام کے واسطے سے دعا کرو، کیونکہ خدا نے دسویں امام کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ اور اس کے بعد اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا کی اطاعت کے اندر ہمیشہ لگا رہے اور آخرت کو انجام دیتا رہے، تو ہم چار کے علاوہ ہر وہ امام کو بھی خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کی امور آخرت کی دیکھ بھال کرے، تو اگر تو امور آخرت کے سلسلے میں ان سے چاروں کے واسطے سے دعا کرے گا تو خدا سے امور آخرت کو حل کرے گا۔ اور اگر کبھی گردن پہ چھری آ جائے، عرب کا محاورہ گردن چھری آ جائے یعنی تو انتہائی مشکل میں دو چار، انتہائی مشکل سے دو چار ہو، انتہائی مشکل میں گرفتار ہو، تو خدا نے اس کے لیے میرے بارہویں جانشین وہاں میں صاحب العصر کا انتخاب کیا، جن کا کام صرف تو مشکل میں ایسے لوگ جن انتہائی مشکل گرفتار یا جن کے لیے مل کا حکم سنایا جا چکا ان کو اس مشکلات ڈالتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس روایت میں اور صحیح روایت اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا نظر آنا ایسا ہی ہے جسے جنت سے نصیب پیغمبر اسلام سے ملاقات کی. پیغمبر نے ہم کو یہ طریقہ بتا دیا کہ صحیح طریقہ دعا کرنے کا کیا ہے اور کس مسئلے میں امام سے دعا کی جائے گی دعا ہماری قبول ہوگی. یہی معرفت امام مرحلہ ہے کہ جب دعا ہو تو اس امام کے واسطے سے دعا کرو جس کے لیے خدا شعبہ منتخب کیا. لیکن آج کل اس تمام کائنات کے معرفت امام دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس تمام کائنات حاکم امام کو مانے. یہ روایت اس سے پہلے امام پر نہیں آئی ہے اس لیے سب کہ تمام کائنات جو حاکم امام کو مانو. تم چاہتے ہو کہ مارے پر مان پیدا کرو من ماؤ لم یار امام زمان تصل جاہلی ہو. تم جاہلیت کی موت مر اگر اپنے امام کو نہ پڑھ امام کو پہچان پہلا طریقہ یہ کہ اس کے نام ہو. لیکن آئی معمولی درجے پیاؤں حساب و کتاب مار کے درجوں کے مطابق ہو. ایک درجہ معرفت کا سادگی کا درجہ ہوتا ہے. مسجد نبوی سے نکلے راستے میں ملاقات ہو جو ایسے آدمی ہوں جو آگے چل کر مسلم و ثبوت بننے والے مرتبہ سلمان فاروق یہ ہمارے بچے ایک مراحل ایک مسلمان فارسی کو اور دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ اے سلمان کو آ رہے ہیں جواب کہ میں مسجد نبوی سے ہوں. سوال کیا کہ مان مسجد کے اندر جواب دیا کہ میں پلا ہے پلا ہے پلا ہے کا تذکرہ اور نے کہا کہ ایسا جو جو نماز کو پڑھ رہا ہے میں اس کو نہیں پہچانا. سنا سلمان کے جو سمجھ گئے کہ کوئی دیہاتی بھی آج کبھی کے اندر آ گیا ہو. سلمان کو خدا حافظ کہا. سلمان اپنے راستے پہ چلے اور یہ دونوں اپنے راستے مسجد میں داخل داخل ہونے کے بعد وہ دیکھا اور دیکھنا لاش کے چہرے پہ غصہ ہو اور پیغمبر اسلام کے حجرے پر پہنچے. پیغمبر اسلام کے حجرے تک پیغمبر اسلام دروازہ کھولا تو ایسے کھڑے تو پیغمبر اسلام کے ہر وقت پہلو والے ایک مرتبہ بول دیا کہ اے لوگ تم پر کیا مشکل ہے تم پر کیا مشکل ہے تم اس وقت میرے جواب دیا کہ رسول اللہ ہم آپ سے کھانے آئے کہ آپ تو قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلمان ابن اہل البیت میرے اہل بیت میں سے اور دوسری طرف سلمان یہ حالت کہ وہ ابھی جھوٹ بول چکے ہیں. یہ دشمنا اہل بیت کی معرفت کہ اتنا وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا اہل بیت کی اطاعت کے میں نہیں آتا. یہ تو پہچان چکے ہیں اس وقت اور کتنے افسوس بولتے کہ ہم دو سی سفید سے نا واقف ہیں. بابا کہاں کے یار رسول اللہ آپ تو کہتے سلمان ہمارے اہل بیت داخل ہیں لیکن سلمان صریحاً جھوٹ بول مسجد میں ہوں. اس لیے تو ہم نے علی کو دیکھا سلمان
پوچھا تو وہ جواب دیتے ہیں میں نہیں پہچانتا کیا مت کر رہا پر واپس بڑا دی ہے لیکن وہ کرنا ضروری تھا تو سلمان کی کیا بسات کی وہ علی کو پہچان کر یہ مارے پت کی آخری منزل ہے اس منزل پہ جو پہنچ گیا ہے وہ اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے وہ مارے پت اور ایک وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اگر گھر والوں میں شامل بھی ہے تو تبت یدا ابھی لہب کہہ کے اس کو گھر والوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کی پہلی منزل کے اوپر بھی پورا نہیں تو ہمارے پاس کی پہلی منزل یہ ہے کہ کم از کم نام کو پہچان لو اور یہ جان لو کہ وہ کیا کس کام کے لیے یہاں آئے ہیں ہمارے پاس کی دوسری منزل یہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ وہ ہماری کس مشکل کو دور کر سکتے ہیں ہمارے پاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ کہ جو گیارہویں امام نے ہم کو بتائی تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے امام نے اس مسئلے کو پیش کیا کہ میں بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس قلیل عرصے کے بعد تم سے جدا ہو جاؤں گا اور میری جدائی کے بعد تمہارا جو امام ہے وہ پردہ غیبت میں چلا جائے گا ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جب نہ رسول اللہ جو پردہ غیبت میں جانے والا ہے ذرا اس کی کچھ صفات کو ہم کو بتائیے امام نے خطبہ دیا طویل خطبہ ہے اس کا ایک جز جو ہماری اخلاقیات کی گفتگو سے متعلقہ ہو کر آج کے موضوع سے بھی متعلقہ ہے امام نے کہا کہ یاد رکھو کہ اگر تم اپنے امام زمانوں کے صحیح طور پہ امام مانتے ہو تو ایک حقیقت کو یاد رکھو وہ حقیقت یہ ہے کہ امام اس زمین کے بلکہ اس پوری کائنات میں خدا کی طرف سے جانشین ہے خدا کے نمائندہ ہیں خدا کے خلیفہ ہیں خدا کی طرف سے حاکم ہے اس تمام کائنات کے چنانچہ کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے اس کی اطلاع پہلے امام کو ملتی ہے اور اس کے بعد اس کائنات کے اندر مختلف واقعات ہوتے ہیں اور جو کچھ اس کائنات میں بندے کرتے ہیں اس کی اطلاع خدا کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ امام کے پاس بھی جاتی ہے فرشتوں کے پاس نہیں جاتی پچھلی دفعہ آ گیا خدا کے پاس جاتی ہے یا امام کے پاس جاتی ہے اور امام دیکھتے ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک جائزہ ایک رپورٹ ایک اعمال نامہ امام کے پاس پہنچتا ہے امام اس اعمال نامے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہوا اور اے ہمارے ماننے والوں اے ہماری محبت قدم بھرنے والوں سب سے پہلے جب یہ جائزہ امام کے پاس جاتا ہے امام سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں امام سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ حصہ نکالتے ہیں جس میں ان کے شیعوں کے نام اعمال ہوتے ہیں اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ اس حصے کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد عجیب فقرات کہے ہیں امام نے روایت بھی منقول بالمعنی ہے اس کا خیال رکھے ایک مرتبہ امام نے یہ فقرہ کہا کہ اے ہمارے ماننے والوں امام سب سے پہلے تمہارے نامہ اعمال کو دیکھے 24 گھنٹے کے اندر اگر ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں ہوگی تو ایک مرتبہ تمہارے امام زمانہ خوش ہو جائے ہاتھوں کو بلند کر کے تمہارا نام لیتے ہیں اور نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ بارہ الہ اس نے یہ میری نیک نامی کا سبب بنا اس دنیا کے اندر میں موجود نہیں تھا یہ اپنے آپ کو میرا ماننے والا کہتا رہا اور ایسے کام کرتا رہا کہ جس سے میری نیک نامی ہوتی رہی بارہ الہ اس کو سیدھے راستے پر اسی طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما اور اگر 24 گھنٹے کے اندر کسی شیعہ کے نام اعمال ایک بھی نیکی موجود نہیں ہوتی امام ایک مرتبہ امام کے الفاظ امام زمانہ ایک مرتبہ غمگین ہوتے غمگین ہونے کے بعد روتے اور روتے روتے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بارہ الہ یہ میرا ماننے والا ہے، لیکن اس کو اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ یہ میرے نام کو اس دنیا کے اندر نیک نام بناتا، بارہ الہ یہ میری بدنامی کا سبب بن رہا ہے، بارہ الہ یا تو اس کو یہ توفیق عطا فرما کہ میرے راستے پر آ جائے، اور یا پھر ایسا کر کہ اس کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ اپنے آپ کو میری اطاعت کے دائرے سے نکال لے۔ اور اس کے بعد امام کا آخری فقرہ کہ اے ہمارے ماننے والوں، یہ تمہارے امام زمانہ کی حالت ہے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں، ایک نیکی کر کے اپنے امام زمانہ کو خوش کر دو، یا ایک بھی نیکی نہ کر کے اپنے امام زمانہ کو رلوا دو، اب رلانا بھی اور مسکرانا بھی یہ دونوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ مومن کا امتحان، یہ مومن کی معرفت، یہ مومن کی محبت اپنے امام سے ہے کہ چاہے وہ امام کو مسکرا دے یا چاہے امام کو وہ رلوا دے۔ امام نے کچھ نہیں کہا، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی تبلیغ نہیں کی، صرف آخری فقرہ کہہ کے امام نے معاملہ ہم پر اور آپ پر چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے امام زمانہ ہے، یہ ان کی معرفت ہے۔ معرفت کی تیسری منزل یہ ہے کہ یہ جانیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا یا برا کام، اس کا ایک ایک حصہ، اس کا ایک ایک جز، ایک ایک لمحے کی کارروائی امام زمانہ کے پاس بھی پہنچ رہی ہو، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ معرفت کا چوتھا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ حاکم مطلق خدا کے بعد اس کائنات میں امام زمانہ ہے، اب امام کے سوا کسی غیر امام کے سامنے، کسی غیر کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلائے، جو کچھ کہنا ہے امام سے کہے، اور اس یقین کے ساتھ کہے کہ امام جو ہیں وہ یقیناً میری مدد کو آئیں گے، امام یقیناً میری مشکل کو دریافت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے امام کو پکاریں۔ اور امام آئے اور کتنی ہی مرتبہ آئے، ایک روایت بھی ہے جو 47ویں تقریر قمس تھی، اس میں شدیدہ کا واقعہ اور اس کے آخر میں جو فقرہ تھا کہ جب ساتویں امام آئے اور آنے کے بعد اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ایک پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا جو اس تقریر میں نہ آ سکا آج کی تقریر کے اندر؟ پیغام یہ تھا کہ اے ہمارے مومنوں، یاد رکھو ہر امام کے اوپر خدا کی طرف سے یہ واجب، لفظ واجب استعمال کیا ساتویں امام نے، ہر امام کے اوپر خدا کی طرف سے یہ واجب ہے کہ جب کوئی مومن حقیقی مرے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے، اس کی نماز جنازہ میں جائے، شرکت کرے، اور اس کے حق میں خدا کی طرف دعا کرے، اور وہی دعا کرے کہ اس میت کو بخش دے۔ یہ ہر امام کے اوپر واجب ہے، یہ مومن کا حق بنتا ہے امام کے اوپر، جس کو ہر امام پورا کرتا ہے۔ تو اے ہمارے ماننے والوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام زمانہ تمہارے جنازے میں حاضر ہوں، تو اس کے لیے یہ کرو کہ اپنے کردار کو نیک کرو، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، اللہ سے ڈرو، ان تین باتوں کو پیدا کرو۔ یہ الفاظ ساتویں امام کے۔ اس کے بعد یہ ہمارا وعدہ، امام کا وعدہ، ہمارا وعدہ کہ ہم تمہارے جنازے میں ضرور اور بھی ضرور آئیں۔ صرف تین باتیں، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور کردار کو نیک کر لو، نیک کر لو، اس کے بعد یقیناً امام تمہارے جنازے میں پہنچیں گے۔ تو غیبت امام کا وہ تصور بالکل غلط ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ امام ایک گوشے میں جا کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام اس دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، ہر ہر لمحے، ہر ہر مقام پہ موجود رہتے ہیں۔ اور روایت صحیحہ کے مطابق کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس سے ایک مرتبہ امام تمام زندگی میں ملاقات نہ کریں۔ جب چھٹے امام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ اپنا رسول اللہ مومنین مر جاتے ہیں، امام سے ملاقات نہیں ہوتی، تو امام نے جواب دیا کہ یاد رکھو برادران یوسف، یوسف کے بھائی جب یوسف کے سامنے مصر میں پہنچے تھے اور غلہ لے رہے تھے، تو اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے۔ یوسف پیغمبر تھے، یہ بھائی تھے، بچپن سے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بھائی اپنے بھائی کو نہ پہچان سکا، وہ بھی یوسف کی غیبت تھی۔ اسی طرح سے امام آتے ہیں، کسی نہ کسی وقت ان سے ملاقات کرتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ تم اپنے امام کو نہ پہچان سکو۔ اور اس کے بعد امام چھٹے امام نے یہ کہا کہ یاد رکھو 30 مومنین ایسے، اس تمام دنیا کے اندر 30 مومنین کی ایک جماعت ہر وقت امام زمانہ کے ساتھ رہتی ہے، یعنی تمام دنیا کے اندر امام زمانہ کے 30 خاص اور خاص آدمی جو تمہارے درمیان رہتے ہیں، تم ان کو پہچان نہیں سکتے، اور ان 30 میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو باقی مومنین میں سے جو سب سے نیک ہوتا ہے اس کو بڑھا کر اس 30 کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ 30 کی جماعت ہمیشہ امام زمانہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اور مصباح کفہمی کے اندر ایک روایت ہے جس کی تصدیق کسی اور کتاب سے تو نہ ہو سکی، لیکن چونکہ روایت کرنے والے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس دنیا کا نظام ہدایت اس طرح چل رہا ہو کہ اس دنیا کے اندر ایک قطب ہے، چار ابدال مختلف درجے، ایک قطب ہے، چار ابدال ہیں، اس کے بعد 70 نجبہ ہیں اور 360 صالحین، تمام دنیا کے جتنے مومنین ہیں اس کے اندر سے خدا نے ان لوگوں کو منتخب کیا کہ 360 کو صالحین قرار دیا، 70 کو نجبہ قرار دیا، 4 کو ابدال قرار دیا اور 1 کو قطب وقت قرار دیا. وہ قطب وقت تمہارے امام زمانہ ہے. ان 4 ابدال میں سے 2 ابدال مستقل ہیں، ایک حضرت خضر اور ایک حضرت الیاس. باقی 2 ابدال کا میدان کھلا ہوا، جو کوئی نیک کام کرے گا خدا اس کو صالحین میں شمار کرے گا. صالحین میں سے کوئی نیک کام کرے گا وہ نجبہ کے درجے میں داخل ہو جائے گا، نجبہ میں سے نیک کام کرے گا وہ ابدال کے درجے میں داخل ہوگا، امام کا نائب حقیقی اور نائب خاص بن جائے گا. لیکن یہ یاد رکھو، اس کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ میں امام کا حقیقی نائب ہے. جس وقت وہ زبان سے یہ فتویٰ نکالے اپنے عہدے سے معذور ہو جاتا ہے، اپنے عہدے سے معذور ہو جاتا ہے. اور امام ہی کا تذکرہ آ گیا تو اب آخر کے اندر ایک بات یہ کہ آخر جو امام کی غیبت صغرا کے زمانے میں 4 نائب تھے، اس میں جو چوتھے نائب تھے، اس وقت ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہوا جو ہمارے اور آپ کے لیے درس ہدایت ہے کہ ہم اور آپ ذرا سی مشکل، ذرا سی پریشانی پڑ جائے تو ایک مرتبہ امام ہی سے قطع تعلق کر دیتے ہیں. لیکن امام کے دوسرے نائب محمد ابن عثمان بستر عدالت پر دراز ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ محمد ابن عثمان اپنے ایک ساتھی جعفر ابن محمد کو اپنے سے انتہائی قریب رکھتے ہیں، یہاں تک کہ خود محمد ابن عثمان امام زمانہ کے نائب اور جعفر ابن محمد کو انہوں نے اپنا نائب قرار دیا. اور تمام عالم شیعہ کے اندر یہ خبر پھیل چکی ہے کہ محمد ابن عثمان کے انتقال کے بعد تیسرے نائب جعفر ابن محمد بنے. محمد ابن عثمان بستر پہ دراز ہے، آخری وقت ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، جعفر ابن محمد سرحانے بیٹھے ہیں، حسین ابن رخ پینٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں منتظر ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کہ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے محمد ابن عثمان کو ایک نئی روح اور ایک نئی زندگی مل گئی ہے. ایک مرتبہ ہوش میں آئے اور ہوش میں آنے کے بعد جعفر ابن محمد سے کہا کہ اے جعفر ابن محمد، میری پوری خواہش تھی کہ تو میرا نائب خاص بنتا، لیکن کیا کروں، ابھی ابھی امام زمانہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ تیرا نائب حسین ابن روح ہوگا، جعفر ابن محمد نہیں ہوگا. اتنا مشکل مقام کہ وہ شخص کے جس کی نیابت تمام شیعہ کو معلوم ہو چکی ہے، وہ شخص کہ اگر آج اپنی نیابت کا دعویٰ کر دے تو سب کے سب شیعہ مان لیں گے، لیکن نہیں، امام کا حکم واجب التعمیل ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خود جا کے پائنٹی بیٹھ گئے، حسین اپنے روح کو کاندھے سے پکڑ کے، بازو سے پکڑ کے جعفر ابن محمد خود سرحانے بٹھا دیتے ہیں اور سرحانے بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ آج سے آپ میرے آقا و مولا، جو حکم دیں گے میں اس کو انجام دوں گا. بڑا مشکل مقام، بظاہر ہم نے واقعہ یوں ہی سن لیا لیکن ذرا غور کیجئے کہ کتنا مشکل مقام. یہ اتنا مشکل مقام کہ ایک آدھا منٹ آپ کو اور لیتے ہیں کہ سب سے بڑے عالم حسین ابن روح سے بڑے ایک اور عالم تھے ہمارے، محمد ابن حسن شلغمانی. حسین ابن روح سے بڑے عالم تھے. جب حسین ابن روح کو امام زمانہ کا نائب بنایا گیا اور محمد ابن حسن شلغمانی نے یہ دیکھا کہ حسین ابن روح کو نائب امام بنا دیا گیا، تو سب سے بڑے عالم تھے، اتنی انہوں نے دین شیعت کی خدمت کی کہ اس زمانے میں کسی اور نے نہ کی ہوگی، ہزاروں کتابیں لکھ کے تقسیم کرا دی تھی. لیکن جیسے ہی حسین ابن روح کو نائب بنتے دیکھا، اتنا بڑا عالم دین، پہلا اور آخری موقع ہے کہ ہمارا کوئی مجتہد عالم اپنے راستے سے بھٹک گئے، ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ حسین ابن روح نے جھوٹا وعدہ کیا، اصلی نائب امام میں ہوں کیونکہ میرا علم زیادہ. محمد ابن حسن شلغمانی نے یہ کہا، کتنا نازک مقام کے سب سے بڑا عالم اپنے راستے سے ہٹ گیا. لیکن صحیح ماننے والے جعفر ابن محمد ہٹنے سے انکار کر دیا اور امام زمانہ کی طرف سے خاص طور پر یہ خط آیا کہ اے ہمارے شیعوں، محمد ابن حسن شلغمانی کا کبھی اقرار نہ کرنا، وہ اب ہمارا شیعہ نہیں رہا اور جو کچھ وہ کہے گا اس کی ذمہ داری نہ ہم پر ہے اور نہ تم پر. کہ اتنا بڑا عالم دین راستے سے ہٹ گیا کیونکہ یقیناً نائب امام اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن جو صحیح اور سچے معنوں میں جعفر ابن محمد سے ہٹنے سے انکار کر دیا اور خود حسین ابن روح کو اپنے اوپر ترجیح دی. تو یہ جذبہ ہر مومن کے اندر اسی طرح سے پیدا ہو جانا چاہیے، کبھی اپنی ذاتی خواہش، کبھی اپنی نفس کی خواہش کے اوپر عمل نہ کرے، جو حکم خدا ہو جائے. جو حکم امام ہو جائے، چاہے ہم تمام دنیا کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، چاہے ہم کو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ یہ تو نائب امام بنتے بنتے رہ گئے، یقیناً اس میں کوئی خرابی ہوگی، کہنے والوں نے یہ کہا ہوگا اور بیٹھنے والوں کے ذہن میں تصور آیا ہوگا کہ امام نے کسی خاص وجہ سے ان کو ہٹا دیا تھا، لیکن نہیں، حکم خدا اور حکم امام کے آگے ہم کو دنیا والوں کی مذاق کی یا دنیا والوں کے تانے تشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو تو ابھی بہت آگے بڑھنا تھی لیکن چونکہ دو منٹ زیادہ ہو گئے، اس لیے معذرت کے ساتھ اسی مقام پر گفتگو کے خدام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ہے کہ گفتگو نامکمل ہے، ابھی امام زمانہ کی کچھ خاصیت ہے جو 40 خاصیتیں امام زمانہ کے اندر ہیں اور جو آج تک نہ کسی رسول کو ملی نہ کسی امام کو ملی، یہاں تک کہ ہمارے 13 معصوموں کے پاس وہ خاصیتیں نہیں ہیں جو خاص طور پر امام زمانہ کو خدا نے دی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ پھر کبھی کسی مجلس میں کسی محفل میں اتفاق ہوگا تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ فما علینا الا البلاغ، 40 چیزیں اختصار کے طور پر، 40 منٹ لگیں اس کے اندر، جلدی ہو گیا اس کے اندر ایک چیز یہ کہ